بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انکم ٹیکس اور تازہ نشان۔ صدقرا ہر دم مدد آیت زرب العالمی، صادقان را دست حق باشد نہاں دراستیں، ہر بلا کز آسمان بر صادق آیت فرود، آخرش گردد نشان از برائے طالبی۔ ہمارے باس نادان دشمن ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں اپنے ناکام رہنے سے بہت مغموم اور کوفتہ خاطر تھے، کیونکہ ان کو ایک ایسے مقدمے میں جس کا اثر اس تراکم کی جان اور عزت پر تھا، باوجود بہت سی کوشش کے فاش شکست اٹھانی پڑی۔ اور نہ صرف شکست بلکہ اس مقدمے کے متعلق وہ الہامی پیش گوئی بھی پوری ہوئی جس کے 200 سے زیادہ سکہ اور معزز لوگوں کو خبر دی گئی تھی، اور جس کو پبلک میں پیش از وقت بخوبی شائع کر دیا گیا تھا۔ مگر افسوس کہ ان مخالفوں کی بدظنی اور شتاب کاری سے ایک دوسری شکست بھی ان کو نصیب ہوئی، اور وہ یہ کہ جبکہ ان دونوں میں سرسری طور پر بغیر کسی عدالت کی باضابطہ تحقیق کے اس راکم پر مبلغ 187.08 روپے انکم ٹیکس مشخص ہو کر اس کا مطالبہ ہوا، تو یہ لوگ جن کے نام لکھنے کی حاجت نہیں، عقل مند خود ہی سمجھ جائیں گے، اپنے دلوں میں بہت ہی خوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ اگر ہمارا پہلا نشانہ خطا گیا تھا تو غنیمت ہے کہ اس مقدمے میں اس کی تلافی ہوئی، لیکن کبھی ممکن نہیں کہ بد اندیش اور نفسانی آدمی فتح یاب ہو سکے، کیونکہ کوئی فتح یابی اپنے منصوبوں اور مکاریوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک ہے جو انسانوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اندرونی خیالات کو جانچتا اور ان کے نیات کے موافق آسمان پر سے حکم کرتا ہے۔ سو اس نے ان تیرا خیالات لوگوں کی یہ مراد بھی پوری نہ ہونے دی، اور بعد تحقیقات کامل بتاریخ 17 ستمبر سن 1898 انکم ٹیکس معاف کیا گیا۔ اس مقدمے کے یک دفعہ پیدا ہو جانے میں ایک یہ بھی حکمت الہی مخفی تھی کہ تا خدا تعالیٰ کی تائید میری جان اور آبرو اور مال کے متعلق، یعنی تینوں طرح سے اور تینوں پہلوؤں سے ثابت ہو جائے، کیونکہ جان اور آبرو کے متعلق تو ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں نصرت الہی بپائے ثبوت پہنچ چکی تھی، مگر مال کے متعلق امر تائید ہنوز مخفی تھا۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے ارادہ فرمایا کہ پبلک کو مال کے متعلق بھی اپنی تائید دکھلاوے، سو اس نے یہ تائید بھی ظاہر فرما کر تینوں قسم کی تائیدات کا دائرہ پورا کر دیا۔ سو یہی بھید ہے کہ یہ مقدمہ برپا کیا گیا، اور جیسا کہ ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے برپا نہیں ہوا تھا کہ مجھ کو ہلاک یا ذلیل کیا جائے، بلکہ اس لیے برپا ہوا تھا کہ اس قادر کریم کے نشان ظاہر ہوں، ایسا ہی اس میں بھی ہوا۔ اور جس طرح میرے خدا نے جان اور عزت کے مقدمے میں پہلے سے الہام کے ذریعے سے یہ بشارت دی تھی کہ آخر میں بریت ہوگی اور دشمن شرمسار ہوں گے، ایسا ہی اس نے اس مقدمے میں بھی پہلے سے خوشخبری دی کہ انجام کار ہماری فتح ہوگی اور حاسد بد باطن ناکام رہیں گے۔ چنانچہ وہ الہامی خوشخبری اخیر حکم کے نکلنے کے پہلے ہی ہماری جماعت میں خوب اشاعت پا چکی تھی، اور جیسا کہ ہماری جماعت نے جان اور آبرو کے مقدمے میں ایک آسمانی نشان دیکھا تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک آسمانی نشان دیکھ لیا جو ان کے ایمان کی زیادت کا موجب ہوا۔ فالحمدللہ علی ذلک۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ باوجود ہے کہ نشان پر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں، مگر پھر بھی مولویوں کو سچائی کے قبول کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہر میدان میں خدا تعالیٰ ان کو شکست دیتا ہے، اور وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تائید الہی ان کی نسبت بھی ثابت ہو، مگر بجائے تائید کے دن بدن ان کا خذلان اور ان کا نامراد ہونا ثابت ہوتا جاتا ہے۔ مثلا جن دنوں میں جنتریوں کے ذریعے سے یہ مشہور ہوا تھا کہ حال کے رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ امام موعود کے ظہور کا نشان ہے، تو اس وقت مولویوں کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں۔ تب اس نشان کے چھپانے کے لیے اول تو بعض نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس رمضان میں ہرگز کسوف خسوف نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہوگا جب ان کے امام مہدی ظہور فرما ہوں گے، اور جب رمضان میں خسوف خسوف ہو چکا تو پھر یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ کسوف خسوف حدیث کے لفظوں کے مطابق نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ چاند کو گرہن اول رات میں لگے گا اور سورج کو گرہن درمیان کی تاریخ میں لگے گا، حالانکہ اس کسوف خسوف میں چاند کو گرہن 13ویں رات میں لگا اور سورج کو گرہن 28 تاریخ کو لگا. اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ حدیث میں مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں اور پہلی تاریخ کے چاند کو قمر نہیں کہہ سکتے, اس کا نام تو ہلال ہے اور حدیث میں قمر کا لفظ ہے نہ ہلال کا لفظ, سو حدیث کے معنی یہ ہے کہ چاند کو اس پہلی رات میں گرہن لگے گا جو اس کے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات ہے, یعنی مہینے کی 13ویں رات, اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا یعنی 28 تاریخ کو, یعنی 28 تاریخ جو اس کی گرہن کی دنوں میں, یعنی 28 تاریخ جو اس کی گرہن کی دنوں میں سے درمیانی دن ہے. اس کی تشریح میں حضور حاشی میں فرماتے ہیں, یہ قانون قدرت ہے کہ چاند گرہن کے لیے مہینے کی تین رات مقرر ہیں, یعنی 13ویں 14ویں 15ویں, اور ہمیشہ چاند گرہن ان تین راتوں میں سے کسی ایک میں لگتا ہے. بس اس حساب سے چاند گرہن کی پہلی رات 13ویں رات ہے جس کی طرف حدیث کا اشارہ ہے, اور سورج گرہن کے دن مہینے کی 27ویں اور 28ویں اور 29ویں تاریخ ہے. بس اس حساب سے درمیانی دن سورج گرہن کا 28واں ہے اور انہی تاریخوں میں گرہن لگا. منو دوبارہ عبارت شروع کرتا ہوں. تب یہ نادان مولوی اس صحیح معنی کو سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور پھر بڑی جانکاہی سے یہ دوسرا عذر بنایا کہ حدیث کے رجال میں سے ایک راوی اچھا آدمی نہیں ہے. تب ان کو کہا گیا کہ جبکہ حدیث کی پیش گوئی پوری ہو گئی تو وہ جرح جس کی بنا شک پر ہے, اس یقینی واقعے کے مقابل پر جو حدیث کی صحت پر ایک قوی دلیل ہے کچھ چیز ہی نہیں, یعنی پیش گوئی کا پورا ہونا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ صادق کا کلام ہے. اور اب یہ کہنا کہ وہ صادق نہیں بلکہ کاذب ہے بدیہیات کے انکار کے حکم ہے, اور ہمیشہ سے یہی اصول محدثین کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا. پیش گوئی کا اپنے مفہوم کے مطابق ایک مدعی مہدویت کے زمانے میں پوری ہو جانا اس بات پر یقینی گواہی ہے کہ جس کے منہ سے یہ کلمات نکلے تھے اس نے سچ بولا ہے, لیکن یہ کہنا اس کی چال چلن میں ہمیں کلام ہے یہ ایک شکی امر ہے, اور کبھی کاذب بھی سچ بولتا ہے, ماں سوا اس کے یہ پیش گوئی اور طرق سے بھی ثابت ہے, اور حنفیوں کے بعد اکابر نے بھی اس کو لکھا ہے. تو پھر انکار شرط انصاف نہیں ہے بلکہ سراسر ہٹ دھرمی ہے. اور اس دندان شکن جواب کے بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے اور اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ عنقریب امام موعود ظاہر ہوگا, مگر یہ شخص امام موعود نہیں ہے بلکہ وہ اور ہوگا جو بعد اس کے عنقریب ظاہر ہوگا, مگر یہ ان کا جواب بھی بودا اور باطل ثابت ہوا, کیونکہ اگر کوئی اور امام ہوتا تو جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے وہ امام صدی کے سر پر آنا چاہیے تھا, مگر صدی سے بھی 15 برس گزر گئے اور کوئی امام ان کا ظاہر نہ ہوا. اب ان لوگوں کی طرف سے آخری جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں, ان کی کتابیں مت دیکھو, ان سے ملاپ مت رکھو, ان کی بات مت سنو کہ ان کی باتیں دلوں میں اثر کرتی ہیں, لیکن کس قدر عبرت کی جگہ ہے کہ آسمان بھی ان کے مخالف ہو گیا اور زمین کی حالت موجودہ بھی مخالف ہو گئی. یہ کس قدر ان کی ذلت ہے کہ ایک طرف آسمان ان کے مخالف گواہی دے رہا ہے اور ایک طرف زمین صلیبی غلبے کی وجہ سے گواہی دے رہی ہے. آسمان کی گواہی دار قطنی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے, یعنی رمضان میں کسوف, اور زمین کی گواہی صلیبی غلبہ ہے جس کے غلبے میں مسیح موعود کا آنا ضروری تھا, اور جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, یہ دونوں شہادتیں ہماری مؤید اور ان کی مکذب ہیں. پھر لیکھ رام کی موت کا جو نشان ظاہر ہوا اس نے بھی ان کو کچھ کم شرمندہ نہیں کیا. ایسا ہی مہوتسو جلسہ یعنی قوموں کا مذہبی جلسہ جس میں ہمارا مضمون بطور نشان غالب رہا تھا کچھ کم ندامت کا موجب نہیں ہوا, کیونکہ اس میں نہ صرف ہمارا مضمون غالب رہا بلکہ یہ واقعہ پیش از وقت الہام ہو کر بذریعہ اشتہارات شائع کر دیا گیا. کاش اگر آتھم ہی زندہ رہتا تو میاں محمد حسین بٹالوی اور اس کے ہم جنسوں کے ہاتھ میں جھوٹی تعویلوں کی کچھ گنجائش رہتی, مگر آتھم بھی جلد مر کر ان لوگوں کو برباد کر گیا. جب تک وہ چپ رہا زندہ رہا, اور پھر منہ کھولتے ہی الہامی شرط نے اس کو لے لیا. خدا تعالیٰ نے الہامی شرط کے موافق اس کو عمر دی, اور جب سے کہ اس نے تقدیم شروع کی اسی وقت سے عوارض شدیدہ نے اس کو ایسا پکڑ لیا کہ بہت جلد اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. لیکن چونکہ یہ ذلت باز نادان مولویوں کو محسوس نہیں ہوئی تھی, اور شرطی پیش گوئی کو محض شرارت سے انہوں نے یوں دیکھا کہ گویا اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی, اور آتھم کی سراسیمگی اور زبان بند زندگی سے جو پیش گوئی کے ایام میں بدیہی طور پر رہی، انہوں نے دیانت داری سے کوئی نتیجہ نہ نکالا، اور جو آتھم قسم کے لیے بلایا گیا اور نالش کے لیے اکسایا گیا اور وہ انکار سے کانوں پر ہاتھ رکھتا رہا، ان تمام امور سے ان کو ہدایت نہ ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اپنے نشانوں کو شبے میں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیک رام کی پیش گوئی کو جس کے ساتھ کوئی شرط نہ تھی اور جس میں تاریخ اور دن اور صورت موت یعنی کس طریقے سے مرے گا سب بیان کیا گیا تھا، اتمام حجت کے لیے کمال صفائی سے پورا کیا، مگر افسوس کے سچائی کے مخالفوں نے اس کھلے کھلے اللہ تعالیٰ کے نشان سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو لیکرام کی پیش گوئی میرے ذلیل کرنے کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی اور اس میں صاف طور پر پیش گوئی کے ساتھ تھی۔ میں نے اپنا اقرار لکھ کر شائع کر دیا تھا کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی تو میں جھوٹا ہوں اور ہر ایک سزا اور ذلت کا سزاوار ہوں۔ سو اگر میں جھوٹا ہوتا تو ایسے موقع پر جبکہ قسمیں کھا کر یہ پیش گوئی جو کوئی شرط نہیں رکھتی تھی شائع کی گئی تھی، ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ کو رسوا کرتا، میرا اور میری جماعت کا نام و نشان مٹا دیتا۔ سو خدا نے ایسا نہ کیا بلکہ اس میں میری عزت ظاہر کی، اور جن لوگوں نے نادانی سے آتھم کے متعلق کی پیش گوئی کو نہیں سمجھا تھا ان کے دلوں میں بھی اس پیش گوئی سے روشنی ڈالی۔ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ایسی پیش گوئی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی اور جس کے خطا جانے سے میری تمام کشتی غرق ہوتی تھی، خدا نے کیوں میری تائید کی اور کیوں اس کو پوری کر کے صدہا دلوں میں میری محبت ڈال دی، یہاں تک کہ بعض سخت دشمنوں نے روتے ہوئے آ کر بیعت کی، اگر یہ پیش گوئی پوری نہ ہوتی تو میاں بٹالوی صاحب خود سوچ لیں کہ کس شد و مد سے وہ اشاعت السنہ میں تکذیب کے مضامین لکھتے اور کیا کچھ ان کا دنیا پر اثر ہوتا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا نے ایسے موقع پر کیوں بٹالوی اور اس کے ہم خیال لوگوں کو شرمندہ اور ذلیل کیا؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ خدا لکھ چکا ہے کہ وہ مومنوں کو غالب کرتا ہے؟ کیا اگر یہ پیش گوئی جو ایک ذرہ بھی شرط اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی اور ایک بھاری مخالف کے حق میں تھی جو مجھ پر دانت پیستا تھا، جھوٹی نکلتی تو کیا اس صاف فیصلے کے بعد میرا کچھ باقی رہ جاتا؟ اور کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس پیش گوئی کے جھوٹے نکلنے پر شیخ محمد حسین بٹالوی کو ہزار عید کی خوشی ہوتی اور وہ طرح طرح کے ٹھٹھے اور ہنسی کا اپنے کلام کو رنگ دے کر رسالے کو نکالتا اور کئی جلسے کرتا، لیکن اب پیش گوئی کے سچی نکلنے پر اس نے کیا کیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اس نے خدا کے ایک عظیم الشان کام کو ایک ردی چیز کی طرح پھینک دیا اور اپنے منحوس رسالے میں یہ اشارہ کیا کہ لیکھ رام کا یہی شخص قاتل ہے؟ سو میں کہتا ہوں کہ میں کسی انسانی حربے کے ساتھ قاتل نہیں، ہاں آسمانی حربے کے ساتھ یعنی دعا کے ساتھ قاتل ہوں، اور وہ بھی اس کے الہا اور درخواست کے بعد میں نے نہیں چاہا کہ اس پر بد دعا کروں مگر اس نے آپ چاہا۔ سو میں اس کا اسی طرح کا قاتل ہوں جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسرو پرویز شاہ ایران کے قاتل تھے۔ غرض لیکھ رام کا مقدمہ محمد حسین پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کر گیا اور ایسا ہی اس کے اور بھائیوں پر۔ پھر بعد اس کے ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں خدا کا نشان ظاہر ہوا اور وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو اخیر حکم سے پہلے صدہا لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ اس مقدمے میں شیخ بٹالوی کو وہ ذلت پیش آئی کہ اگر سعادت یاوری کرتی تو بلا توقف توبہ نسو کرتا، اس پر خوب کھل گیا کہ خدا نے کس کی تائید کی۔ یاد رہے کہ کلارک کے مقدمے میں محمد حسین نے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو کر میری تباہی کے لیے ناخنوں تک زور لگایا تھا اور میرے ذلیل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ آخر میرے خدا نے مجھے بری کیا اور عین کچہری میں کرسی مانگنے پر وہ ذلت اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک شریف آدمی مارے ندامت سے مر سکتا ہے، یہ ایک صادق کی ذلت چاہنے کا نتیجہ ہے۔ کرسی کی درخواست پر اس کو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے جھڑکیاں دی اور کہا کہ کرسی نہ کبھی تجھ کو ملی اور نہ تیرے باپ کو، اور جھڑک کر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا، اور اس پر موت یہ ہوئی کہ ان جھڑکیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی ذلت دیکھنے کے لیے وہ آیا تھا۔ اور مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعے کو بار بار لکھوں، کچہری کے افسر موجود ہیں، ان کا عملہ موجود ہے، ان سے پوچھنے والے پوچھ لیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کی تائید کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے اور جھوٹوں اور دجالوں کو ذلیل کرتا ہے، اور پھر یہ الٹی ندی کیوں بہنے لگی کہ ہر ایک میدان میں محمد حسین کو ہی ذلت اور رسوائی اور بے عزتی نصیب ہوتی گئی؟ کیا خدا تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے یہی عادت ہے؟ اب ٹیکس کے مقدمے میں شیخ بٹالوی صاحب کی یہ خوشی تھی کہ کسی طرح ٹیکس لگ جائے، تا اسی مضمون کو لمبا چوڑا کر کے اشاعت السنہ کو رونق دیں، تا پہلی ذلتوں کی کسی قدر پردہ پوشی ہو سکے۔ سو اس میں بھی وہ نامراد ہی رہا اور صاف طور پر معافی کا حکم آ گیا۔ خدا نے اس مقدمے کو ایسے حکام کے ہاتھ میں دیا جنہوں نے سچائی اور ایمانداری سے عدالت کو پورا کرنا تھا۔ سو بد نصیب بد اندیش اس حملے میں بھی محروم ہی رہے۔ خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے حکام با انصاف پر اصل حقیقت کھول دی، اور اس جگہ ہمیں جناب مسٹر ٹی جیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور کا شکر کرنا چاہیے جن کے دل پر خدا تعالیٰ نے واقعی حقیقت منکشف کر دی۔ اسی وجہ سے ہم ابتدا سے انگریزی حکومت اور انگریزی حکام کے شکر گزار اور مداح اور ثنا خان ہیں کہ وہ انصاف کو بہرحال مقدم رکھتے ہیں۔ کپتان ڈگلس صاحب سابق کمشنر نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمے فوجداری میں اور مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب نے اس انکم ٹیکس کے مقدمے میں ہمیں انگریزی عدالت اور حق پسندی کے دو ایسے نمونے دیے ہیں جن کو ہم مدت العمر میں کبھی بھول نہیں سکتے، کیونکہ کپتان ڈگلس صاحب کے سامنے وہ نازک مقدمہ آیا تھا جس کا فریق کے مستغیث ایک معزز عیسائی تھا اور جس کی تائید میں گویا پنجاب کے تمام پادری تھے، لیکن صاحب موصوف نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ مقدمہ کس گروہ کی طرف سے ہے، اور پورے طور پر عدالت سے کام لیا اور مجھے بری کیا۔ اور جو مقدمہ اب مسٹر ٹی جیکسن صاحب کے زیر تجویز آیا یہ بھی نازک تھا، کیونکہ ٹیکس کی معافی میں سرکار کا نقصان ہے۔ سو صاحب مؤخر الذکر نے بھی سراسر معدلت اور انصاف پسندی اور محض عدل سے کام لیا۔ میری دانست میں اس قسم کے حکام گورنمنٹ کی رعایا پروری اور نیک نیتی اور اصول انصاف کے روشن نمونے ہیں، اور واقعی امر یہی تھا جس امر تک مسٹر ڈی ڈیکسن صاحب کا روشن خیال پہنچ گیا۔ سو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی، اور اس جگہ محنت اور تفتیش منشی تاج الدین صاحب تحصیلدار پرگنا بٹالہ قابل ذکر ہے جنہوں نے انصاف اور احقاق کے حق مقصود رکھ کر واقعات صحیحہ کو آئینے کی طرح حکام بالا دست کو دکھلا دیا، اور اس طرح پر ٹھیک ٹھیک اصلیت تک پہنچنے کے لیے اعلی حکام کو مدد دی۔ اب وہ مقدمہ یعنی تحصیلدار صاحب کی رائے اور صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کا اخیر حکم ذیل میں لکھا جاتا ہے۔ نقل رپورٹ منشی تاج الدین صاحب تحصیلدار پرگنا بٹالہ ضلع گرداسپور، مقدمہ بمقدمہ عذرداری ٹیکس مشمولہ مثل اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر، مرجوعہ 27 جون 1898 عیسوی، فیصلہ 17 ستمبر 1998 عیسوی، نمبر بستاز محکمہ، نمبر مقدمہ 55/46، مثل عذرداری انکم ٹیکس، مسمہ مرزا غلام احمد، ولد غلام مرتضیٰ ذات مغل، سکنہ قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، بحضور جناب والا شان جناب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گرداسپور، جناب علی مرزا غلام احمد قادیانی پر اس سال 187.08 روپے انکم ٹیکس تشخیص ہوا تھا۔ اس سے پیشتر مرزا غلام احمد پر کبھی ٹیکس تشخیص نہیں ہوا، چونکہ یہ ٹیکس نیا لگایا تھا۔ مرزا غلام احمد نے اس پر عدالت حضور میں عذرداری دائر کی جو بنا بر دریافت سپرد محکمہ حاضر ہوئی۔ سر اس کے کہ انکم ٹیکس کے متعلق جس قدر تحقیقات کی گئی ہے اس کا ذکر کیا جائے، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کچھ ذکر گوش گزارے حضور کیا جاوے، تاکہ معلوم ہو کہ عذردار کون ہے اور کس حیثیت کا آدمی ہے۔ مرزا غلام احمد ایک پرانے معزز خاندان مغل میں سے ہے جو موضع قادیان میں عرصے سے سکونت پذیر ہے۔ اس کا والد مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز زمیندار تھا اور موضع قادیان کا رئیس تھا۔ اس نے اپنی وفات پر ایک معقول جائیداد چھوڑی، اس میں سے کچھ جائیداد تو مرزا غلام احمد کے پاس اب بھی ہے، اور کچھ مرزا سلطان احمد پسر مرزا غلام احمد کے پاس ہے جو اس کو مرزا غلام قادر مرحوم کی بیوی کے توسل سے ملی ہے۔ یہ جائیداد اکثر زرعی مثلا باغ زمین اور تعلقہ داری چند دیہات ہے، اور چونکہ مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز رئیس آدمی تھا، ممکن ہے اور میری رائے میں اغلب ہے کہ اس نے بہت سی نقدی اور زیورات بھی چھوڑے ہوں، لیکن ایسی جائیداد غیر منقولہ کی نسبت قابل اطمینان شہادت نہیں گزری۔ مرزا غلام احمد ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا ہے اور اس کا طریقہ عمل ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ اس سے امید نہیں ہو سکتی کہ اس نے اپنی آمدنی یا اپنے والد کی جائیداد نقدی و زیورات کو تباہ کیا ہو۔ جو جائیداد غیر منقولہ اس کو باپ سے وراثتاً پہنچی ہے وہ تو اب بھی موجود ہے، لیکن جائیداد غیر منقولہ کی نسبت شہادت کافی نہیں مل سکی۔ بہرحال مرزا غلام احمد کے حالات کے لحاظ سے یہ تمانیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس نے تلف نہیں کی۔ کچھ مدت سے مرزا غلام احمد نے ملازمت وغیرہ چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف رجوع کیا اور اس امر کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا کہ وہ ایک مذہبی سرگروہ مانا جاوے۔ اس نے چند مذہبی کتابیں شائع کیں، رسالہ جات لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار بذریعہ اشتہارات کیا۔ چونکہ اس کل کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ عرصے سے ایک متعدد اشخاص کا گروہ جن کی فہرست بحروف انگریزی منسلک حاضر ہے اس کو اپنا سرگروہ ماننے لگ گیا اور بطور ایک علیحدہ فرقے کے قائم ہو گیا۔ اس فرقے میں حسب فہرست منسلک حاضر 318 آدمی ہیں، جن میں بلا شبہ بعض اشخاص جن کی تعداد زیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں۔ مرزا غلام احمد کا گروہ جب کچھ بڑھ نکلا تو اس نے اپنی کتب فتح اسلام اور توضیح مرام میں اپنے اغراض کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیروں سے چندے کی درخواست کی اور ان میں 5 مددات کا ذکر کیا جن کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ چونکہ مرزا غلام احمد پر اس کے مریدان کا اعتقاد ہو گیا، رفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا اور اپنے خطوط میں بعض دفعہ تو تخصیص کر دی کہ ان کا چندہ ان 5 مدوں میں سے فلاں مد پر لگایا جاوے، اور بعض دفعہ مرزا غلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مد میں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنانچہ حسب بیان مرزا غلام احمد عذردار اور بروئے شہادت گواہان چندے کے روپے کا حال اسی طرح ہوتا ہے۔ الغرض یہ گروہ اس وقت بطور ایک مذہبی سوسائٹی کے ہے جس کا سرگروہ مرزا غلام احمد ہے اور باقی سب پیروان ہیں، اور چندہ باہمی سے اپنے سوسائٹی کے اغراض کو باسلوک پورا کرتے ہیں۔ جن 5 مددات کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ اول مہمان خانہ، جس قدر لوگ مرزا غلام احمد کے پاس قادیان میں آتے خواہ وہ مرید ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ مذہبی تحقیقات کے لیے آئے ہوں، ان کو وہاں سے کھانا ملتا ہے۔ اور حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اس مد کے چندے میں سے مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کی بھی امداد کی جاتی ہے۔ دوم مطبع، اس میں مذہبی کتابیں اور اشتہارات چھاپے جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں میں مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ سیوم مدرسہ، مرزا غلام احمد کے مریدوں کی طرف سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے لیکن اس کی بھی ابتدائی حالت ہے، اور اس کا اہتمام مولوی نور الدین کے سپرد ہے جو مرزا غلام احمد کا ایک مرید خاص ہے۔ چہارم سالانہ اور دیگر جلسہ جات، اس گروہ کے سالانہ جلسے بھی ہوتے ہیں اور ان جلسوں کے سر انجام دینے کے لیے چندہ فراہم کیا جاتا ہے۔ پنجم خط و کتابت، حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اور شہادت گواہان اس میں بہت سا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ مذہبی تحقیقات کے متعلق جس قدر خط و کتابت ہوتی ہے اس کے لیے مریدوں سے چندہ لیا جاتا ہے۔ الغرض حسب بیان گواہان ان 5 مدوں میں چندے کا روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور ان ذرائع سے مرزا غلام احمد ماں اپنے مریدوں کے اپنے خیالات مذہبی کی اشاعت کرتا ہے۔ یہ سوسائٹی ایک مذہبی گروہ ہے، اور کیونکہ حضور کو اس گروہ کی نسبت پیشتر سے علم ہے اس لیے اسی مختصر خاکے پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اور اب اصل درخواست عذرداری کے متعلق گزارش کی جاتی ہے۔ مرزا غلام احمد پر امسال 7,200 روپیہ اس کی سالانہ آمدنی قرار دے کر 187 روپے 8 آنے انکم ٹیکس قرار دیا گیا۔ اس کی عذرداری پر اس کا اپنا بیان خاص موضع قادیان میں، جبکہ کم ترین بتقریب دورہ اس طرف گیا لیا گیا، اور 13 کس گواہان کی شہادت قلم بند کی گئی۔ مرزا غلام احمد نے اپنے بیان حلفی میں لکھوایا کہ اس کو تعلقہ داری زمین اور باغ کی آمدنی ہے، تعلقہ داری کی سالانہ تخمیناً 82 روپے 10 آنے کی، زمین کی تخمیناً 300 روپیہ سالانہ کی، اور باغ کی سالانہ تخمیناً 200-300 روپیہ 400 اور حد درجہ 500 روپیہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی اور آمدنی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تخمیناً 5,200 روپیہ سالانہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے، ورنہ اوسط سالانہ آمدنی قریباً 4,000 روپے کے ہوتی ہے۔ وہ 5 مدوں میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا خرچ ہوتی ہے اور اس کی ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ خرچ اور آمدنی کا حساب باضابطہ کوئی نہیں ہے، صرف یادداشت سے تخمیناً لکھوایا ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی ذاتی آمدنی باغ زمین اور تعلقہ داری کی اس کے خرچ کے لیے کافی ہے اور اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مریدوں کا روپیہ ذاتی خرچ میں لاوے۔ شہادت گواہان بھی مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ مریدان بطور خیرات 5 مدات مذکورہ والا کے لیے روپیہ مرزا غلام احمد کو بھیجتے ہیں اور انہی مدات میں خرچ ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد کی اپنی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور نہیں ہے جو قابل ٹیکس ہو۔ گواہان میں سے 6 گواہ گو معتبر اشخاص ہیں لیکن مرزا صاحب کے مرید ہیں اور اکثر مرزا غلام احمد کے پاس رہتے ہیں۔ دیگر 7 گواہ مختلف قسم کے دکاندار ہیں جن کو مرزا صاحب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ بالعموم یہ سب گواہان مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتے ہیں اور اس کی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور کسی قسم کی نہیں بتلاتے۔ میں نے موقع پر بھی خفیہ طور سے مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی کی نسبت بعض اشخاص سے دریافت کیا، لیکن اگرچہ بعض اشخاص سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی بہت ہے اور یہ قابل ٹیکس ہے، لیکن کہیں سے کوئی بیان ثبوت مرزا صاحب کی آمدنی کا نہ مل سکا۔ زبانی تذکرات پائے گئے، کوئی شخص پورا پورا ثبوت نہ دے سکا۔ میں نے موضع قادیان میں مدرسہ اور مہمان خانے کا بھی ملاحظہ کیا۔ مدرسہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور اکثر بعمارت خام بنا ہوا ہے اور کچھ مریدوں کے لیے بھی گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن مہمان خانے میں واقعی مہمان پائے گئے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس قدر مرید اس روز قادیان میں موجود تھے انہوں نے مہمان خانے سے کھانا کھایا۔ کم ترین کی رائے ناقص میں اگر مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی صرف تعلقہ داری اور باغ کی قرار دی جائے جیسا کہ شہادت سے عیاں ہوا، اور جس قدر آمدنی مرزا صاحب کو مریدوں سے ہوتی ہے اس کو خیرات کا روپیہ قرار دیا جائے جیسا کہ گواہان نے بالعموم بیان کیا، تو مرزا غلام احمد پر موجودہ انکم ٹیکس بحال نہیں رہ سکتا۔ لیکن جبکہ دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہے اور اس کے آبا و اجداد رئیس رہے ہیں اور ان کی آمدنی معقول رہی ہے اور مرزا غلام احمد خود ملازم رہا ہے اور آسودہ حال رہا ہے، تو ضرور گمان گزرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل ٹیکس ہے۔ مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپنا باغ اپنی زوجہ کے پاس گرو رکھ کر اس سے 4,000 روپیہ کا زیور اور 1,000 روپیہ نقد وصول پایا ہے، تو جس شخص کی عورت اس قدر روپیہ دے سکتی ہو اس کی نسبت گمان گزرتا ہے کہ وہ مالدار ہوگا۔ کم ترین نے جس قدر تحقیقات کی ہے وہ شامل مثل حاضر ہے اور بتمیل حکم حضور رپورٹ حاضر ارسال خدمت حضور ہے۔ المتقوم 31 اگست 1898 عیسوی۔ کم ترین تاج الدین تحصیلدار بٹالہ مقرر آن کے مختار وکیل مرزا غلام احمد کو حضور کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے 3 ستمبر 1898 کی تاریخ دی گئی ہے۔ تحریر بتاریخ صدر، دستخط حاکم، نقل حکم درمیانی بصیغہ عذرداری، ٹیکس اجلاسی ڈی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر گرداسپور، مثل عذرداری انکم ٹیکس، مسمہ مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضی ذات مغل سکنہ موضع قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور۔ آج یہ کاغذات پیش ہو کر رپورٹ تحصیلدار صاحب سماعت ہوئی۔ فی الحال یہ مسل زیر تجویز رہے۔ شیخ علی احمد وکیل اور مختار عذردار حاضر ہیں، ان کو اطلاع دیا گیا۔ تحریر 3/9/1898، دستخط حاکم۔ نقل ترجمہ حکم اخیر باسیگا عذرداری ٹیکس اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور ترجمہ حکم یہ ٹیکس جدید تشخیص کی گئی ہے اور مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ تمام اس کی آمدنی اس کی ذاتی کاروبار پر خرچ نہیں ہوتی بلکہ اس فرقے کے اخراجات پر صرف ہوتی ہے کہ جو اس نے قائم کیا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس اور جائیداد بھی ہے لیکن اس نے تحصیلدار کے سامنے بیان کیا کہ وہ آمدنی بھی کہ جو اس قسم آمدنی اراضی و زراعت کی ہے اور زیر دفعہ 5(b) مستثنا ہے مذہبی اخراجات میں جاتی ہے ہمیں اس شخص کی نیک نیتی پر شبہ کرنے کے لیے کوئی وجہ معلوم نہیں کرتے اور ہم اس کی آمدنی کو جو از چندہ ہا ہے وہ 5,200 روپیہ بیان کرتا ہے معاف کرتے ہیں کیونکہ زیر دفعہ 5 محض مذہبی اغراض کے لیے وہ صرف کی جاتی ہے لہذا حکم ہوا کہ بعد تعمیل ضابطہ کاغذات حاضر داخل دفتر کیے جائیں تحریر 17/9/98 مقام ڈلہوزی دستخط حاکم اس جگہ ہم اصل انگریزی اخیر حکم کی نقل بھی ماں ترجمہ کر دیتے ہیں In the court of F.T. Dixon, Esquire, Collector of the District of Gurdaspur, Income Tax Objection Case Number 46 of 1898, Mirza Ghulam Ahmad, son of Mirza Ghulam Murtaza, caste Mughal, resident of Mauza Qadian, Mughla, Tehsil Batala, District of Gurdaspur, Objector, Order. This tax is a newly imposed one and Mirza Ghulam Ahmad claims that all his income is applied not to his personal but to the expenses of sect he has founded. He admits that he has other property but he stated to the Tehsildar that even the proceeds of that which is classed as land and the proceeds of agriculture and is exempt under 5(b) go to his religious expenses. I see no reason to doubt the bona fides of this man, whose sect is well known, and I exempt his income from subscriptions which he states as 5,200 under section 5(c) as being solely employed in religious purposes. S.D.T. Dixon, Collector, 17/9/1898 ترجمہ بعدالت ٹی ڈیکسن صاحب بہادر کلیکٹر ضلع گرداسپور مقدمہ نمبر 46 بابت سن 98 عذرداری انکم ٹیکس مرزا غلام احمد صاحب ولد مرزا غلام مرتضیٰ قوم مغل ساکن موضع قادیاں مغلاں تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور عذردار حکم یہ ٹیکس اب کے ہی لگایا گیا ہے اور مرزا غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام آمدنی میری جماعت کے لیے خرچ ہوتی ہے میرے ذاتی خرچ میں نہیں آتی وہ اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ میری اور بھی جائیداد ہے لیکن تحصیلدار صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میری جائیداد کی آمدنی بھی جو از قسم زمین ہے اور پیداوار زراعت ہے اور زیر دفعہ 5(b) انکم ٹیکس سے بری ہے دینی مصارف میں ہی کام آتی ہے اس شخص کے اظہار نیک نیتی میں مجھے شک کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی جس کی جماعت کو ہر ایک جانتا ہے میں ان کی چندوں کی آمدنی کو جس کی تعداد وہ 5,200 بیان کرتے ہیں اور جو محض دینی کاموں میں خرچ ہوتی ہے زیر دفعہ 5(e) انکم ٹیکس سے بری کرتا ہوں یہ لکھا ہوا یہاں پر ای ہے لیکن انگریزی عبارت میں سی لکھا ہوا ہے دستخط ٹی ڈکسن صاحب بہادر کلیکٹر 17/9/1898